الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه السلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. محترم بزرگو اور عزیز بھائیو، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں معلومات میں تو بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. معلومات کے انبار کے انبار ہیں جو ہمارے سامنے مسلسل آ رہے ہیں، لیکن رسوخ فی العلم کم ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ گھٹتا جا رہا ہے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لا علمی پر مبنی باتیں معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے: لا تقف ما ليس لك به علم، جس بات کا تجھے باوثوق ذرائع سے علم نہ ہو اس پر عمل درآمد مت کیا کر، پہلے اس کے بارے میں اہل علم سے جان لے، معلوم کر لے، پھر عمل کر. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کانوں سے سنی بات اور آنکھوں سے دیکھی بات اور جس میں تو نے غور و فکر کیا ہے، ان سب باتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن تجھ سے پوچھو. سورہ حجر میں فرمایا، سورہ نحل میں فرمایا: فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں رکھتے ہو تو تمہیں اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے. چنانچہ تعلیم و تعلم، یعنی سیکھنا اور سکھانا، یہ اس امت پر فرض کیا گیا ہے، لیکن اس کے بارے میں بنیادی ہدایات کیا ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آج کے خطبے میں اس حوالے سے گفتگو ہوگی اور آپ اس پر توجہ دیں. تعلیم محض مہارتوں اور معلومات کے حاصل کر لینے کا نام نہیں ہے. یہ سیکولر نظام تعلیم کی سوچ ہے کہ محض مہارتوں کو حاصل کیا جائے اور معلومات کو حاصل کیا جائے، بلکہ ہمارے ہاں تعلیم وہ مسلسل عمل ہے جس کے ذریعے نئی نسلوں کی اخلاقی، ذہنی اور جسمانی نشو و نما بھی ہوتی ہے، اور وہ اپنے بنیادی عقائد، تصورات اور تہذیب و ثقافت کی اقدار اور روایات سے شناسا بھی ہوتے ہیں. تعلیم ایک ہمہ گیر اور ہمہ جہت عمل ہے اور شاگرد کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے. کسی بھی قوم کی اجتماعی زندگی کا انحصار اور دار و مدار اس کی تعلیم پر ہے. ایک چینی کہاوت ہے کہ محنت کے نتائج حاصل کرنے کا تمہارا منصوبہ اگر سال بھر کے لیے ہو تو فصل کاشت کرو، 10 سال کے لیے ہو تو درخت اگاؤ، اور اگر محنت کے نتائج حاصل کرنے کا تمہارا منصوبہ ہمیشہ کا ہو تو پھر تعلیم کے ذریعے مناسب اور موزوں افراد تیار کرو. سب سید احمد خان صاحب نے کہا تھا کہ تعلیم کیا ہے؟ انسانوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، انہیں ترقی دینا، انسانوں کو کسی ہنر کے حاصل کرنے کے قابل بنانا، اور انسانوں کو ان کے دین کے تابع رکھتے ہوئے جدید اور قدیم علوم سکھانا تاکہ وہ اچھے مسلمان بنیں اور معاشرے میں باعزت مقام حاصل کر سکے. اسلام میں تعلیم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلات والتسلیمات نے اپنی دیگر صفات کے ساتھ فرمایا، انما بعثت معلما، مجھے اللہ تعالی نے معلم استاذ کے طور پر بھیجا ہے. جس معاشرے میں نبی کریم علیہ الصلات والتسلیمات کی بعثت ہوئی وہاں علامہ بلادری اور علامہ ابن خلدون کے بقول کل 17 یا 18 افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے. مکہ مکرمہ میں کل 17-18 افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جن میں ڈفرینٹ لینگویجز کے ایکسپرٹ حضرت ورقہ ابن نوفل بھی تھے جو تورات کے حافظ تھے اور تورات کو عربی زبان میں انہوں نے منتقل کیا، ٹرانسلیٹر، عربی، سریانی، عبرانی زبان کے ماہر تھے. جس ماحول میں کل 17-18 افراد پڑھنا لکھنا جانتے، اس ماحول میں نبی کریم علیہ الصلات والتسلیمات نے انسانی فکر اور ذہن پر اقرا کے ذریعے چوٹ لگائی. آپ جانتے ہیں پہلی وحی جو نبی کریم علیہ الصلات والتسلیمات پر اتری وہ 5 آیات پر مشتمل ہے جس کا آغاز اقرا سے ہوتا ہے، اور اقرا کے ذریعے سے اترنے والی پہلی وحی اقرا کے آغاز سے اور اس کی 5 آیات آج نظام تعلیم کا ڈائریکٹ میتھڈ یا ان ڈائریکٹ میتھڈ، اس میں موجود تمام عناصر کا ان 5 آیات میں ذکر ہے. وہ 5 عناصر تعلیم کیا ہیں؟ پہلا تو معلم ہے، استاذ، الذی وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ معلم ہے. دوسرا متعلم ہے یعنی سیکھنے والا، لسنر، علم الانسان ما لم یعلم. تیسرے نصاب تعلیم ہے، کریکولم یا کانٹینٹ، علم الانسان ما لم یعلم ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اور چوتھے ہے قراءت، ریڈنگ، اقرا، اور پانچویں ہیں رائٹنگ، لکھنا، الذی علم بالقلم. یہ 5 عناصر تعلیم اس پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے، لیکن میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ لیکن اقرا کو باسم ربکا کے تحت لا کر لادینی نظام تعلیم کی جڑ روز اول سے ہی کاٹتے ہیں کہ یہ وہ اقرا ہوگا جو باسم ربکا کے تابع ہو، اور یہ بنیادی نظریہ دیا کہ العلم یا دی نالج وہی علم کہلائے گا جو وحی الہی کے سر چشمے سے پھوٹے گا اور پھیلے گا. یہ اعلان نبوی تاریخ انسانیت کا ایک اہم واقعہ ہے جس سے علم کی حکمرانی کے دور کا آغاز ہوا ہے. اسلامی نقطہ نظر کے مطابق انسانیت نے اپنے سفر کا آغاز جہالت سے نہیں بلکہ علم کی روشنی سے کیا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی ترجیح اول علم بنا ہے. قرآن کریم میں جیسے اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين فلما انبأهم باسمائهم. علم الاشیاء یہ ترجیح اول بنا حضرت آدم علیہ السلام کی. اسی طرح نبوت جیسے اعلی منصب پر فائز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تشریعی علم میں اول درجے کے تھے اور اول نمبر پر تھے، تکوینی علم کے ماہر حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا کیونکہ ترجیح علم کو ہے. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار بخشا، بلکہ وَمُلْكَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِ، حضرت سلیمان کو وہ اقتدار بخشا کہ ان کے بعد کسی کو میسر نہیں آیا، لیکن ان پر عنایات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا. مصر میں وقت کی بادشاہت کو علم کے دروازے پر دستک دیتا ہوا قرآن نے دکھایا ہے کہ وقال الملک اتونی بھی فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علی. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مالیات کا انچارج بنایا جا رہا ہے، وزیر بنایا جا رہا ہے، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ انی حفیظ علی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم جب تشریف لائے، چونکہ تفصیل کا وقت نہیں، میں اس لیے چاہوں گا اس بنیادی بات پر آپ کی توجہ ہو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بحیثیت معلم چند انقلابی اقدامات کیے، جن میں سے پہلا قدم یہ ہے کہ علم کو جہالت پر اور صاحب علم کو جاہل پر فضیلت بخشی. پہلا قدم، قرآن کریم میں لفظ العلم 80 مرتبہ آیا ہے اور تمام متعلقات کے ساتھ 834 مرتبہ علم کا ذکر آیا ہے. خود فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تم سب کا اکٹھے ایک طرف نکل جانا ممکن نہیں، بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹا سا طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو دینی علوم میں مہارت حاصل کرے. ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم، اور پھر جب لوگ پلٹ کر ان کے پاس آئیں تو ان کو مسائل دینیہ سے شناسا کرے. علم حاصل کرنے کی ترغیب دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ارشاد فرمایا تعلم العلم وعلموه الناس، علم سیکھو اور علم کو آگے لوگوں کو سکھاؤ پھیلاؤ. تعلم الفرائض وعلموها الناس, میراث کے مسائل خاص طور پر سیکھو اور ان کو لوگوں میں عام کرو سکھاؤ. تعلم القرآن وعلموه الناس, لوگوں کو قرآن خود سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ. فَإِن نِمْرُءٌ مَقْبُوزٌ, میں ایک ایسا انسان ہوں جو بہرحال تمہارے اندر سے اٹھا لیا جائے گا. وَالْعِلْمُ سَيُنْقَبَضُ, اور علم بھی آہستہ آہستہ تمہارے اندر سے اٹھا لیا جائے گا. وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ, اور فتنے ظاہر ہوں گے جس کی وجہ سے شریعت اسلامیہ سے لوگ لا علم ہو جائیں گے. حَتَّى يَخْتَلِفَ اِثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ, یہاں تک کہ وراثت کے مسئلے میں یا کسی فرض کے بارے میں اختلاف ہوگا دو آدمیوں کے درمیان. لا یجدان احدا یفصل بینہما, لیکن وہ کسی ایک کو اپنے اندر ایسا نہیں پائیں گے جو ان کے اندر فیصلہ کر سکے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے علم کو جہالت پر فضیلت عطا فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا, ایک سوال کیا, من اجود جودن, بتاؤ تم میں سے سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ صحابہ نے کہا, اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا, اللہ اجود جودن, سب سے بڑا سخی تو خود اللہ. دوستارا کجا کنی محروم, تو کے بعد دشمنہ نظرداری, تو دوستوں کو کہاں محروم کرے گا, تو دشمنوں کا بھی لحاظ کرتا ہے. تیرے دسترخوان پر تو فرعون بھی پل رہا ہے, قارون بھی پل رہا ہے, نمرود بھی پل رہا ہے, دشمنوں کو بھی تو نواز رہا ہے. اور پھر حضور نے فرمایا, میں سب سے زیادہ سخی ہوں. الحمدللہ کہ سائل سوال کرنے کے لیے آتا ہے تو قمیض اپنی اتار کر اس کے سپرد کر دیتے ہیں. اور پھر فرمایا, سب سے بڑا سخی وہ ہے جو علم سیکھتا ہے اور پھر نسل انسانی میں اس علم کو پھیلاتا ہے. صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ, فلاں بندہ بس فرائض پڑھ کے پھر لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیتا ہے, نوافل لمبے لمبے نہیں پڑھتا. آپ نے فرمایا, تمہیں معلوم نہیں یہ جو کام کر رہا ہے یہ کتنا اہم کام ہے. فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم, عالم کو عابد پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے اے صحابہ تم میں سے کسی ادنا پر مجھ محمد الرسول اللہ کو فضیلت حاصل ہے. یہ علم کی ترغیب دی جا رہی ہے. فرمایا, عالم کو یعنی صاحب علم کو جاہل پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کو ستاروں پر حاصل ہے. اور اس کے لیے اللہ کی ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے, حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر کی تہ میں اور چیونٹیاں اپنے بلوں میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں. یہ دراصل علم کی ترغیب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ الا متى یحسن التعلم, حضرت سیکھنا کب تک اچھا ہے, کب تک سیکھنا اچھا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا, ما حسنت الحیات, جب تک جینا اچھا لگے تب تک سیکھنا بھی اچھا ہی لگنا چاہیے. منصور ابن مہدی نے ہارون رشید سے پوچھا, ایحسنو من شیخ ان یتعلم, بوڑھے آدمی کے لیے علم سیکھنا اچھا ہے؟ بوڑھے آدمی کے لیے علم سیکھنا اچھا ہے؟ تو جواب دیا جن سے سوال کیا گیا تھا, انہوں نے کہا, ان کان الجہل یعیبہ فالتعلم یحسن بہ, اگر جہالت بوڑھے آدمی کے لیے عیب ہے تو سیکھنا خوبی کیوں نہیں ہوگا, یقینا خوبی ہوگا. لہذا اہل علم سے تعلق رکھنا اور خود سیکھنے کی طرف آگے اپنے آپ کو بڑھانا, اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا, اغد عالما, ذرا غور کیجئے اس پر, اغد عالما, تجھے علم والا ہونا چاہیے. او متعلمن, اور اگر عالم نہیں بن رہا تو پھر کم از کم سیکھنے والا ہونا چاہیے, او مستمعن, اور اگر تو خود سیکھنے والا بھی نہیں بن رہا تو کم از کم صاحب علم کی بات کو غور سے سننے والا ہونا چاہیے, او محبن, اور اگر تو غور سے سن بھی نہیں رہا, اے سی کی کولنگ کی وجہ سے تجھے نیند آ گئی ہے, دیکھ لیجیے ادھر ادھر دیکھ لیجیے, اپنے ساتھ ہے, اپنے ساتھ میں دیکھ لیجیے, آپ کے ساتھ کوئی سو نہ رہا ہو, آپ ادھر ادھر دیکھ نہیں رہے ساتھیوں, نہیں دیکھ رہے, سب لوگ نہیں دیکھ رہے. او مستمعن, غور سے سننے والا بن, اور اگر تو غور سے سننے والا بھی نہیں بن پا رہا, او محبن, اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں. پھر چوتھے درجے میں یہ ہے کہ کم از کم ان سے محبت کرنے والا بن. ولا تکن خامساً, اور پانچواں نہ بننا فتحلک, ورنہ ہلاک ہو کے رہ جائے گا. والخامسۃ ان تبغض العلم واہلہ, اور پانچواں یہ ہے کہ تیرے سینے میں علم اور علم والوں کے لیے بغض پیدا ہو جائے. اللہ اکبر, اس سے اپنے آپ کو بچانا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے علم اور حکمت کو مومن کی گمشدہ میراث قرار دیا. آپ نے فرمایا الحکمت ضالۃ المومن فمن حیث وجدها فهو احق بها. دانش اور علم یہ مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے, جہاں سے بھی اسے میسر آئے یہ نہ دیکھے کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھے کہ کیا کہہ رہا ہے. فهو احق بها, یہ سب سے زیادہ اس کا حقدار ہے. اور حصول علم کی کوشش کو ہر مسلمان پر فرض قرار دیتے ہوئے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو علم کا حصول فرض ہے. اتنا علم کہ جس سے حلال اور حرام کا علم ہو, جائز اور ناجائز کا علم ہو, یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے. جزئیات کے لیے آگے پھر وہ لوگ ہوں گے اسپیشلائزیشن کرنے والے جو اپنے آپ کو اس میدان کے لیے وقف کر لیں گے, لیکن حصول علم کے لیے اس حد تک کہ جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام کا علم ہو, یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے. اور میرے بزرگوں اور دوستو, علم میں اشیاء کی ماہیت کے بارے میں جاننے کا نام علم ہے, اور معلوم اشیاء کی حقیقی قدر معین کرنے کی صلاحیت کا نام حکمت ہے. اور حضور فرما رہے اور قرآن کریم میں وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس کو اللہ نے حکمت عطا کر دی اس کو اللہ نے خیر کثیر عطا کر. اہل علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے خود قرآن نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, جن کو ہم نے علم دیا ہے ان کو درجات دیے ہیں. تو اس لیے پہلا قدم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلابی اقرا کی بنیاد پر یہ اٹھایا کہ علم کو جہالت پر اور صاحب علم کو جاہل پر فضیلت عطا فرمائی. اور دوسرا اقدام تعلیمی ادارے قائم کیے. مکہ مکرمہ میں دار ارقم پہلا مدرسہ ہے جہاں لوگ آ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے دین سیکھتے تھے. دوسرا مدرسہ مسجد بیت ابی بکر ہے. صدیق اکبر نے اپنے گھر کے باہر چھوٹی سی جگہ بنائی جہاں قرآن کریم پڑھا کرتے تھے, اور کفار کی عورتیں اور بچے آ کر قرآن سنا کرتے تھے. کفار کو اس وقت بھی وہی اعتراض ہوا جو آج کے دور کے کفار کو اعتراض ہے کہ قرآن کی آواز کو روکو, لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون, جب تک یہ قرآن ان کے اندر زندہ رہے گا یہ تم سے مغلوب نہیں ہو پائیں گے. تیسرا مدرسہ یہ جو مدرسہ مسجد بیت ابی بکر ہے, حضرت عثمان, حضرت ابو عبیدہ ابن جراح, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, حضرت طلحہ, حضرت زبیر اسی مدرسے کے شاگرد ہیں. سیدنا صدیق اکبر کی دعوت پر یہ مسلمان ہوئے. اور تیسرا مدرسہ مدرسہ بیت اخت عمر فاطمہ, حضرت فاطمہ جو حضرت عمر کی بہن, ان کے گھر میں جو مدرسہ ہے جس کے استاد حضرت خباب ابن ارت ہیں اور جن سے پڑھنے والے حضرت عمر کی بہن اور ان کے بہنوئی ہیں، اور اسی مدرسے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے قرآن سنایا تھا، اور یہی مدرسہ ہے کہ جس سے قرآن سن کر عمر اللہ کے حبیب کے قتل کے ارادے سے نکلے ہیں اور پھر گردن جھکا کر ان کے حضور میں حاضر ہو رہے ہیں. اسی طرح مدرسہ شعب ابی طالب ہے، مدرسہ مسجد حرام ہے، مدرسہ ارض حبشہ ہے، اور مکہ کے قرب و جوار اور قبائل کے ہاں تعلیم کا نظام کسی حد تک یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کی میں بات کر رہا ہوں. ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معلم بھیجے، استاد بھیجے، اور وہاں جا کے انہوں نے مدرسہ قائم کیا. آپ کے علم میں ہے کہ یہاں یہود کی طرف سے بیت المدارس کے نام سے ایک ادارہ تعلیمی فارمل ایجوکیشن کے لیے قائم تھا. یہ پہلا مدرسہ تھا جہاں مخلوط تعلیم کو رواج دیا گیا. مدینہ منورہ میں کو ایجوکیشن یہ یہودیوں کی سنت ہے. اس ادارے کا پرنسپل فخاز، جس نے حضرت صدیق اکبر کی دعوت پر یہ کہا تھا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، تم ہم سے پیسے مانگتے ہو. تو جب یہ گستاخانہ کلمہ اس نے کہا تو حضرت صدیق اکبر جیسا بردبار آدمی بھی غصے میں آ گیا اور زور سے اس کو تھپڑ لگایا. اس نے جا کے حضور سے شکایت کی تو تب یہ آیت اتری، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. بہرحال مسلمانوں کے ہاں بچیوں اور خواتین کے لیے الگ تعلیمی ادارے ہونے چاہیے مستقل. بھارت میں، روس میں، امریکہ میں، جاپان میں کئی یونیورسٹیاں ایسی ہیں جن کا نظام صرف مستورات کے حوالے ہے. اسی طرح مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار سعد ابن زرارہ مدرسہ بنایا، پہلے بنوایا، اور سعد ابن خیسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بورڈنگ کے لیے اپنا مکان وقف کیا کہ طلبہ یہاں ٹھہریں گے. وسط مدینہ میں مدرسہ بنو زریق، محلہ بنو بیازہ کے قبیلہ بنو سلمہ کے علاقے میں مدرسہ نقی الخزمات، جس کے معلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت سے پہلے یہ مدارس قائم کروائے، یہ تعلیمی ادارے قائم کروائے. یہ نقی الخزمات کا مدرسہ وہ ہے جس نے اوس اور خزرج کے درمیان صلح اور اسلام کی راہیں ہموار کی اور ہجرت کے لیے سازگار حالات پیدا کیے. اور ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو پھر مدرسہ مسجد قباء، پھر مدینہ منورہ جب تشریف لے آئے تو اس زمانے کا پہلا تعلیمی ادارہ، پہلی اسلامی یونیورسٹی جہاں بورڈنگ کا بھی انتظام تھا اور 145 سے لے کے 200 کے قریب طلبہ وہاں ٹھہرتے تھے، وہ جامعہ صفہ ہے. صفہ کا تھڑا آج بھی ہے، اگرچہ یہ تھڑا تاریخی حوالے سے اس مقام پر نہیں ہے جہاں صفہ کے طلبہ بیٹھا کرتے تھے. بہرحال یہ ایک الگ بات. مختلف قبائل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسے قائم کروائے. غزوہ احد کے بعد 10 معلم حضرت عاصم ابن ثابت کی سربراہی میں قبائل میں بھجوائے. 5 ہجری میں منذر ابن عمر کی سربراہی میں 40 کے قریب استاذ معلم تیار کروا کے قبائل میں بھجوائے. پانچ ہجری میں خالد حزلی اساتذہ کو لے کے جا رہا تھا کہ راستے میں ان کو شہید کر دیا. اسی طرح مقام رجیع میں چھ استاذ بھجوائے. قبیلہ نجیب کے لوگ زکوٰۃ لے کر آئے اور استاذ کا مطالبہ کیا تو حضرت بلال کو استاذ بنا کر بھیجا. مدینہ منورہ میں رحلت نبوی سے پہلے ایک رائے یہ ہے کہ نو مساجد, اور علامہ شبلی کی رائے کے مطابق وفا الوفا کے حوالے سے 40 کے قریب ایسے تعلیمی ابتدائی یونٹ قائم ہو چکے تھے جہاں تعلیم کا عمل جاری تھا. تیسرا قدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اٹھایا کہ علوم کی اسلامائزیشن کی اور کلاسیفیکیشن کی. ایام جاہلیت کے جو علوم تھے ان کو اور ان میں جو اسلامی تعلیمات کے منافی تھے ان سے روکا. آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. وہ ہارون الرشید صاحب کے پاس ایک آدمی آیا, انہوں نے کہا دیکھیے جناب میں یہ چھ سوئیاں یہ زمین پر گاڑتا ہوں اور ادھر سے سوئی پھینکوں گا, چھوٹی بڑی سوئیاں زمین پہ گاڑ کے ادھر سے سوئی پھینکوں گا اور چھ کے چھ سوئیوں کے ناکے سے یہ گزر جائے گی. تو انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا, سوئیاں گاڑ دی زمین پہ اور ادھر سے سوئی پھینکی, چھ کے چھ سوئیوں کے ناکے سے وہ سوئی گزر گئی. تو لوگ بڑے محظوظ ہوئے اور ہارون رشید نے کہا کہ ان کو 100 دینار انعام دیا جائے اور 10 گھوڑے بھی لگائے جائیں, انعام اس بات کا کہ فن بہت زبردست ہے اور گھوڑے اس بات کے کہ اس میں انہوں نے اپنا وقت ایک ایسے کام میں ضائع کیا جس کا کوئی فائدہ نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر نافع علوم ہیں, علم کہانت ہے, علم نجوم وغیرہ ہے, اس سے پناہ چاہیے, ان سے ان کو بدل کر منع کیا, اور جن کی اصلاح ممکن تھی ان کی اصلاح کرائی. چنانچہ شاعری سے مخرب اخلاق حصہ اس کو نکلوایا. اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو پوئٹری پڑھائی جاتی ہے آپ کو پتا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو نہیں پڑھا سکتا. غیر نافع علوم سے پناہ مانگی, اور داخلی طور پر یہ تو خارجی امور ہیں, داخلی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم کو دو حصوں میں تقسیم کیا, ایک ہیں کمپلسری علوم اور ایک ہیں اختیاری علوم. آپ نے ارشاد فرمایا الا ان العلم ثلاثۃ, سنو بنیادی علوم تین ہیں, آیت محکمۃ قرآن حکیم کا علم, اور سنت قائمۃ تعلیمات نبویہ کا علم, اور فریضۃ عادلۃ یا فقہ اسلامی یا میراث کا علم, وما سوا ذلک فہو فضل, اور اس کے علاوہ جس قدر علوم ہیں وہ اضافی علوم. لیکن اختیاری مضامین میں اب ذرا غور کیجئے, اگرچہ لازمی اور کمپلسری علوم تو تین قرار دیے لیکن اختیاری مضامین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مضامین جو انسانیت کے لیے بہتری کا سامان تھے ان کے لیے حوصلہ افزائی کی ہے, انکرج کیا. چنانچہ علم ریاضی, علم تاریخ, علم فلکیات, علم طب میڈیکل سائنسز, علم عسکریات ملٹری سائنسز, لسانیات لینگویجز, اور صنعتی اور حرفتی تعلیم ٹیکنیکل ایجوکیشن, اور اقتصادیات اکنامکس, سیاسیات اور امور سلطنت پولیٹیکل سائنس, ابلاغیات جرنلزم, اور خیاطت سلائی سکھانا, اور فلاحت یعنی کاشتکاری, ان تمام علوم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف رواج دیا بلکہ ان کے لیے حوصلہ افزائی فرمائی. صحابہ کو بھیجا, بعض صحابہ نے 15 دن میں ایک زبان سیکھی, ایک زبان 15 دن میں سیکھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں فارمل, اسی طرح سیمی فارمل اور نان فارمل ایجوکیشن, یہ تینوں طریقے استعمال ہوئے. چنانچہ حضرت ام سلمہ جو حضرت انس ابن مالک کی والدہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں بھی صرف یعنی تعلیمی اداروں میں نہیں فارمل ایجوکیشن نہیں بلکہ ہمارے گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے پڑھنے آتے تھے اور ہم انہیں لکھنا پڑھنا سکھاتی تھی. ہم میں سے بزرگ کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے گاؤں میں موجود بڑی اماں سے قرآن پاک پڑھا ہے. خواتین قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی اور خواتین پکی روٹی پڑھایا یاد کرایا کرتی تھی. جو فقہ اسلامی کی ایک بنیادی کتاب تھی پنجابی میں, بڑوں کو یہ بات یاد ہوگی یقیناً, حضرت ام دردا کیلی گرافی کی ماہر تھی. فرماتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں لکھنے پڑھنے کی تعلیم دی جاتی تھی اور بچوں کو جملے سکھائے جاتے تھے, قرآنی آیات سکھائی جاتی تھی, اور عورتوں نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے ایک دن مخصوص کیجیے تاکہ ہمیں تعلیم الگ سے دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن وقف کیا. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ایک بڑا اقدام یہ کیا کہ جدید علوم حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی فرمائی. چنانچہ جدید علوم کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو دور دراز علاقوں میں بھیجا, کیونکہ میرے بزرگوں اور دوستو اسلام کسی جدت پر صرف بحیثیت جدت پابندی عائد نہیں کرتا. میری بات پر غور کیجئے, عیسائیت نے اپنے دور میں حوصلہ شکنی کی ہے اور بہت بری طرح سے کی ہے, لیکن اسلام نے کسی جدت پر بحیثیت جدت پابندی عائد نہیں کی, بلکہ اگر وہ انسانوں کے لیے واقعتاً مفید رہی ہو اور ہو تو اسے قبول کیا ہے. مثلا غزوہ احزاب کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جب صحابہ کے ساتھ یہ فیصلہ کیا, آپ تو چاہتے تھے کہ اندر رہ کر دفاع کیا جائے لیکن نوجوان صحابہ نے کہا نہیں باہر نکلنا ہے, تو جب باہر نکلنے کا طے کر لیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں شہر کے دفاع کے لیے خندق کھودی جاتی ہے تاکہ دشمن سے بچاؤ کا انتظام ہو. مدینہ منورہ میں یا عرب میں یہ بالکل ایک نئی چیز تھی, پہلے خندق کا کوئی تصور نہیں تھا, لیکن حضرت سلمان فارسی کے اس مشورے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو نہ صرف قبول کیا بلکہ خندق کھودوانے کا فیصلہ فرمایا اور خود اپنے دست مبارک سے چھڑی لے کر لکیر کھینچی. اور یہاں میں وہ بات دہراؤں کہ جب لکیر کھینچی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود, اللہ اکبر, تو ایک اور پھر ڈیوٹی لگائی چند سے, یعنی ہر ایک کی ڈیوٹی ایک گروپ کی گروپس میں تقسیم کر کے ہر ایک کو تقسیم کر دیا کہ اتنا علاقہ تم نے کھودنا ہے. ایک گروپ جہاں خندق کھود رہا تھا درمیان میں چٹان آ گئی, تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے لوگ انہوں نے کہا چلو یار یہ چٹان آ گئی ہے درمیان میں, اس لکیر کی بجائے اس تھوڑا سا اس کو ٹیڑھا کر لیتے ہیں اور خندق جس مقام پر لکیر کھینچی گئی ہے اس کی بجائے ذرا ہٹا کے یوں کر لیتے ہیں. لیکن جو قدیم اسلام والے مسلمان تھے انہوں نے کہا یہ چٹان تو ٹوٹ سکتی ہے, حضور کی کھینچی ہوئی لکیر نہیں ٹوٹ سکتی ہے. اصل میں صحابہ نمبر اسی لیے لے گئے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سفیر بن کر جب مکہ میں گئے تھے تو مکہ کے لوگوں نے کہا تھا, ان کے رشتہ داروں نے کہا تھا کہ عثمان تم تو آ گئے ہو وہ تو طواف نہیں کر سکتے, ان کو روک لیا گیا ہے, صلح حدیبیہ کی بات کر رہا ہوں, تم تو آ گئے ہو کم از کم تم تو طواف کر لو. تو حضرت عثمان نے کہا تھا ان لنا صاحباً, ہماری ایک سرکار ہیں, پہلے وہ عمل کرتے ہیں پھر ہم ان کے نقش قدم کر سکتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ طواف نہ کرے اور میں طواف کر لوں؟ ادھر لوگوں نے کہا کہ عثمان بڑا خوش نصیب ہے, آج طواف کر رہا ہوگا. حضور نے فرمایا جب تک ہم طواف نہیں کریں گے عثمان طواف نہیں کرے گا. یہ ہے باہمی اعتماد. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا, حضور نے قبول فرما لیا. غزوہ طائف کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے دو نئے آلات جنگ, منجنیک چھوٹی توپ اور دبابہ قدرے بڑا ٹینک کہہ لیجیے اس زمانے کا, استعمال کروائے. اور ان کی ٹیکنالوجی کے لیے دو صحابہ عروہ ابن مسعود اور غیلان ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو شام کے شہر درش بھیجا تاکہ وہ دبابہ, منجنیق اور زبور کی سند کا پوری طرح سے علم حاصل کر کے آئیں. یہ حضرات غزوہ حنین میں اسی لیے شریک نہیں ہوئے تھے کہ یہ وہاں گئے ہوئے تھے. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اہل مدینہ کو زراعت کی ترقی کے لیے ہڈیوں کی کھاد استعمال کرنے کا حکم دیا, اور آپ نے فرمایا اونٹ کی کھوپڑیاں اور اونٹ کی ہڈیاں پیس کر زمین پہ ڈالو تاکہ زمین کی زرخیزی بڑھ جائے. گویا نئی چیز اگر مفید ہے, یعنی جدت, اور ایک ہے جدیدیت کی ترکیب, وہ ایک الگ بات ہے, وہ اس پر انشاءاللہ کبھی تفصیلی بات کریں گے, لیکن جدت کو بحیثیت جدت قبول کیا ہے بشرطے کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے ٹکرا رہی ہے. معدنیات سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا, آپ نے فرمایا اطلب الرزق فی خبایا الارض, زمین کے اندر جو دفینے ہیں اور پوشیدہ نعمتیں ہیں ان کو ان کے ذریعے سے رزق تلاش کرو. اور بحری جنگ کے بڑے فضائل بیان فرمائے. چنانچہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 700 بحری جہازوں کا بیڑا مسلمانوں نے تیار کروایا, اور مسلمانوں کے یہاں تیار ہوا اور بحیرہ روم کو مسخر کیا. حالانکہ اس زمانے میں روم جیسی عظیم سلطنت کے ہاں 600 کے قریب جہاز ہیں. اسی طرح حضرت عمر بن العاص نے جنگ ذات السلاسل کے دوران پہلی بار رات کو بلیک آؤٹ کا طریقہ استعمال کیا, اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر روشنیوں کا انتظام دور دور کروا کے اس کے ذریعے سے دشمن کو مغلوب کیا. تو میرے بزرگوں اور دوستو, مسلمان جدید علوم کے ہمیشہ دل دادا رہے, اور بہت سے علوم یقیناً ان کے ذریعے سے نسل انسانی تک پہنچے. اور یہ بات میں عرض کروں کہ اسلام, میرے جملے پر غور کیجئے, اسلام نے سائنس کی مخالفت نہیں کی بلکہ بتایا کہ سائنس اللہ تعالی کی تخلیقات میں موجود خصائص کو جاننے, معلوم کرنے اور ان کو اپنے کام میں لانے کی جستجو کا نام ہے. لیکن علم کے نام پر انکار رب العالمین اور انکار آخرت پر مشتمل جو زہر ذہنوں میں منتقل ہو رہا ہے, اس سے نئی نسل کو بچانا یہ بہت بنیادی ضرورت ہے. اس کے لیے حکومتی ادارے جو نصاب تعلیم کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں انہیں نصاب تعلیم کو سیکولر بنانے سے گریز کرنا ہوگا, اور تعلیمی اداروں کو بے دریغ غیر ملکی این جی اوز کے سپرد کرنے کے عمل کو روک کر پہلے ان این جی اوز کے مقاصد پر توجہ دینی ہوگی. میرے بزرگوں اور دوستو, اور بچوں کی دینی تربیت اور اپنی روایات سے ان کو شناسہ کرانے کا فریضہ یہ ہم سب پر لازم ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.